الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. رمضان کے مہینے کی آمد آمد ہے اور ہم لوگوں کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایک رمضان ہمیں اور عطا فرما دیا. امید یہی ہے. رمضان کے بارے میں آتا ہے اصل میں یہ رمض سے ہے, اس کے معنی جھلسا دینے کے ہیں اور علماء فرماتے ہیں ترمزو فیہ الذنوب, رمضان کے اندر گناہوں کو جھلسا دیا جاتا ہے. آدمی کے گناہوں کو جھلسا دیا جاتا ہے یعنی ختم کر دیا جاتا ہے اگر رمضان کی عبادات صحیح طریقے سے ادا کی جائیں. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے کہ یہ مہینہ ایک ایسے وقت میں آتا ہے جبکہ کمائی کا بھی, دنیا کی بھی کمائی کا مہینہ یہی ہوتا ہے اور آخرت کی کمائی کا بھی مہینہ یہی ہوتا ہے. اس لیے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے رمضان کی تیاری اس کو کہتے ہیں کہ آدمی غور کرے کہ میں کن کاموں کو رمضان سے پہلے انجام دے سکتا ہوں اور کون سے کام ایسے ہیں جن کو میں رمضان کے بعد کر لوں اور رمضان کا مہینہ جتنا ہو سکے فارغ رکھوں عبادات کے لیے. یہ ہے رمضان کی تیاری. تو پہلے ہمیں غور کرنا چاہیے کون سے کام ایسے ہیں جو ہم رمضان سے پہلے کر لیں اور کون سے کام ایسے ہیں جن کو ہم رمضان میں نہ کریں, رمضان کے بعد کر لیں, رمضان کو زیادہ سے زیادہ فارغ رکھیں. بس اپنی ضروریات ہوں, آرام ہو اور عبادت ہو, یہ تین چیزیں ہیں. ضروریات دنیا کی ضروریات ہیں, آرام ہے اور عبادت بقدر ضرورت آرام, باقی وقت اللہ کی عبادت. یہ تو بالکل اس طرح ہے جیسے کسی کو سونے کی جواہرات کی کان میں چھوڑ دیا جائے کسی آدمی کو اور اس سے یہ کہہ دیا جائے کہ تمہارے پاس ایک مہینہ ہے, جتنا اس میں سے سونا نکال سکتے ہو نکال لو. آپ کو پتہ ہے سونا اس وقت کیا بھاؤ چل رہا ہے. تو اگر کسی کو چھوڑ دیا جائے سونے کی کان میں اور اس سے کہا جائے بس ایک مہینے کا تمہارے پاس وقت ہے, جتنا سونا نکال سکتے ہو نکال لو اور فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھا لو. تو آپ خود ایمانداری سے بتائیے کہ وہ شخص کیا کرے گا, وہ بقدر ضرورت آرام کرے گا اور پھر جلدی سے سونا نکالنے میں لگ جائے گا, بقدر ضرورت اپنی دنیاوی ضروریات سے خواہش سے فارغ ہوگا اور پھر وہی سونا نکالنے میں لگ جائے گا کہ بھائی ایک مہینہ ہے جتنا نکال سکتا ہوں نکال لوں سونا اس کان میں سے. تو یہ بالکل اسی طرح ہے, جتنا ہم کما سکتے ہیں ہم کما لیں, جتنا نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لیں. یہ ایک مہینہ ہے اور بعض اوقات ایک مہینہ بھی پورا نہیں ہوتا, 29 دن ہوتے ہیں, اگر 29 کا چاند ہو گیا تو پورا مہینہ نہیں ہوتا, 30 دن نہیں ہو پاتے, لیکن اللہ تعالیٰ ثواب 30 دن کا ہی ادا فرماتا ہے. ایمان والوں کی نیت تو یہی ہوتی ہے کہ اگر 30 روزے ہوئے تو 30 ہی رکھیں گے, تو اللہ تعالیٰ 29 روزوں میں بھی 30 روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. اس کی قدر ہم نے پہچانی نہیں, جنہوں نے قدر کی ہے ان سے پوچھئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے ہی یہ دعا فرما لیتے تھے, فرمایا کرتے تھے یہ دعا, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان, اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں شعبان تک رمضان تک پہنچا دیجئے, عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دیجئے, یہ مراد ہے. اندازہ لگائیے, دو مہینے ابھی باقی ہیں رمضان میں اور دعا فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جو مہمان جتنا قیمتی ہوتا ہے, جتنا اہم مہمان ہوتا ہے, اس کی زیادہ تیاری کی جاتی ہے پہلے سے, اس کی آمد کی, اس کے استقبال کی تیاری کی جاتی ہے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کی تیاری دو مہینے پہلے سے ہی فرمایا کرتے, اور روایات میں آتا ہے اوپر آسمانوں پر جنت کو آراستہ کرنا شروع کر دیتے ہیں فرشتے شوال کی پہلی تاریخ سے, یعنی رمضان گزرا اور اگلے رمضان کی تیاری کے لیے جنت کو آراستہ کیا جانا شروع ہو جاتا ہے. وہاں رمضان ختم ہوتے ہی اگلے رمضان کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. دیکھیے یہ اہمیت ہے رمضان کی کہ کتنا اہم مہینہ ہے. اس لیے جتنا ہو سکے, یہ لوٹ ہے, نیکیوں کی لوٹ کا مہینہ ہے. اس میں یعنی فرض 70 فرض کے برابر ہو رہے ہیں, اور کوئی نقلی کام ہو وہ فرض کے برابر ہو رہا ہے. اور ایک روایت میں فرمایا جس سے رمضان کا روزہ چھوٹ جائے, یعنی جان بوجھ کے چھوڑ دے, چھوٹنا اور ہے چھوڑنا اور ہے, چھوٹ جائے کوئی حرج نہیں, لیکن جو کوئی رمضان کا مہینہ روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دے, ساری زندگی روزہ رکھتا رہے, ساری زندگی باقی ساری زندگی روزے میں گزار دے, دن میں روزے سے رہے, شام کو افطار کر لے, کھا پی لے, ساری زندگی اسی طرح رہے, تب بھی اس ایک روزے کی جو برکات ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکتی, کیونکہ وہ فرض روزہ چھوٹ گیا, اس نے چھوڑ دیا جان بوجھ کر. چھوٹ جائے وہ الگ ہے, بیماری کی وجہ سے, عذر کی وجہ سے. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضره امر صلى, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب کوئی اہم کام پیش آتا تھا تو آپ نماز پڑھا کرتے تھے. اس لیے سب سے پہلے کام کرنے کا یہ ہے رمضان کے قریب جس دن 29 شعبان ہو جائے اور امید ہو کہ آج شام کو چاند ہو سکتا ہے, تو ہم ایک کام یہ کر لیں کہ صلاۃ حاجت پڑھیں, 2 رکعت نماز پڑھ کر حاجت کی نماز پڑھیں, اور اس کے بعد جو دعا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے صلاۃ الحاجہ کے بعد وہ پڑھیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب العرش العظیم, الحمد للہ رب العالمین, اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم, لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا هما الا فرجتہ ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین. یہ دعا ہے صلاۃ الحاجت کے بعد پڑھنے کی, اس دعا کو پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں کہ اللہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے, جس طرح آپ چاہتے ہیں ویسے ہمیں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے, جس طرح ہمیں گزارنا چاہیے ویسے رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت پڑھ کے یہ دعا پڑھیں, یہ دعا یہ نماز کی کتابوں میں مل جاتی ہے, آپ دیکھ کے پڑھ لیجیے, 2 رکعت نماز پڑھیے, اس کے بعد نماز کی کتاب کو ہاتھ میں اس طرح رکھ لیجیے, ایسے ہاتھ کر لیجیے, یہ دعا کا انداز بھی ہو گیا, اس کے اوپر ایک کتاب رکھ لیجیے, اسے دیکھ کر پڑھ لیجیے. اور اللہ تعالیٰ سے مانگ بھی لیجیے کہ اللہ جیسے آپ چاہتے ہیں اسی طریقے سے ہمیں رمضان گزارنے کی توفیق اور ہمت نصیب فرما دیجیے. پہلا کام تو یہ کیجیے, یہ بہت اہم کام ہے. اللہ سے ہم کچھ بھی سوچ لیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں نے اللہ کو پہچانا اپنے ارادوں کی ناکامی سے, کہ میں ارادہ کرتا ہوں فلاں کام کروں گا, نہیں کر پاتا. معلوم ہوا اللہ تعالیٰ موجود ہیں, وہ نہیں چاہتے تو نہیں ہوتا کام. ہم نے چاہا لیکن اللہ نے نہیں چاہا, نہیں ہوا. ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن, جو چاہا اللہ نے وہ ہوا, جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. ہم خوب سوچ لیں کہ ہم یہ کریں گے, ہم فلاں کام رمضان سے پہلے ہی کر لیں, اور فلاں کام رمضان کے بعد کریں گے, رمضان کو فارغ رکھیں گے. اپنا ہی اپنا سوچتے رہے لیکن اللہ سے نہیں مانگا. سب سے بڑھ کے تو اللہ سے مانگنا ہے. اس لیے مستورات کو بھی چاہیے کہ جو خریداری, کپڑے خریدنے ہو, سامان خریدنا ہو, وہ رمضان سے پہلے ہی کر لیں, رمضان کے زمانے میں بازار نہ جائیں. کپڑے خریدنے ہوتے ہیں عید کے, پہلے ہی خرید, اب بھی ایک ہفتہ تقریباً باقی ہے, ابھی کر لیجیے. جو کام کرنے ہو ابھی کر لیجیے. کپڑے خرید کر سلائی کے لیے دینے ہو یا سلے ہوئے کپڑے خریدنے ہو, وہ ابھی خرید لیجیے. رمضان میں افطاری کا سامان سب خرید کے گھر میں لے آئیے. مردوں کو چاہیے پہلے سے سامان لا کر ڈال دیں, گھر میں رکھ دیں, سوائے اس سامان کے جو وقت پر لینا ہو ضروری, جو وقت پر ہی لینا پڑتا ہے, ورنہ اس کو رکھنے سے وہ خراب ہو جائے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جو سامان رکھا جا سکتا ہو, محفوظ رہ سکتا ہو, وہ پہلے ہی رکھ لیجیے. آپ کا یہ وقت بچ گیا. اس وقت کو جب یہ رمضان میں اگر آپ یہ کام کرتے تو یہ وقت آپ دوسرے کاموں میں لگتا, اب آپ تسبیح تلاوت میں لگائیں گے, نوافل میں لگائیں گے. تو سب سے پہلے تو صلاۃ حاجت پڑھیں, اور اس کے بعد اس سے یعنی اپنی منصوبہ بندی کیجئے کن کاموں کو ہمیں پہلے کرنا ہے, کن کاموں کو بعد میں کرنا ہے. اور جب چاند نظر آ جائے تو چاند دیکھ کر نئے چاند کی دعا پڑھیے. یہ ہم بہت اس کا بہت کم اہتمام کرتے ہیں. لوگ دیکھیے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول تھا کہ 29 تاریخ کو مغرب کی نماز ادا فرما کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاند دیکھنے کا اہتمام فرماتے. یہ سنت ہے, چاند نظر آئے نہ آئے آپ کی سنت پوری ہو گئی. لہذا ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے, 29 تاریخ ہو چاند کی, مغرب کی نماز پڑھ کے چاند دیکھنا چاہیے, ضرور دیکھنا چاہیے. بس کیونکہ حضور دیکھا کرتے تھے. اور اگر چاند نظر آ جائے یا دوسرے دن نظر آیا, اس وقت نظر نہیں آیا, دوسرے لوگوں کو نظر آیا ہو کسی ملک میں یا شہر میں کسی جگہ پر دیکھا گیا ہو, رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا, اب آپ کو نظر آیا اگلی رات کو, تو آپ اگلی رات کو نئے چاند کی دعا پڑھ لیجیے. یہ نئے چاند کی دعا پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ سارا مہینہ اپنی مرضیات کے مطابق آپ سے گزروائیں گے. دیکھیے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عام چاند کو دیکھنے کی الگ دعا سکھائی ہے ہم لوگوں کو, اپنی امت کو. نیا چاند دیکھنے کی الگ دعا ہے. ایسا کیوں ہے بھائی؟ وہ جو چاند عام چاند دیکھنے کی دعا ہے وہی نئے چاند کی بھی ہو جاتی, لیکن نہیں, نئے چاند کی الگ دعا ہے اور عام چاند کی الگ دعا ہے. اسی سے معلوم ہو گیا کہ نئے چاند کی دعا الگ ہے, اسی سے معلوم ہو گیا کہ اس کی برکات الگ ہوتی ہیں. اگر یہ پہلے پڑھ لی جائے, اس وقت پڑھ لی جائے, تو سارا مہینہ بہت اچھا گزرتا ہے. اور ہاں, یہ جو دعا گزری تھی, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان, اس دعا سے ایک مسئلہ اور ثابت ہوا. ایک مسئلہ فقہی مسئلہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس دعا سے. مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص نیکیوں کے لیے تقویٰ کے لیے اپنی عمر میں اضافے کی دعا کرے تو یہ جائز ہے, کوئی حرج نہیں, بلکہ سنت ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے دعا مانگ رہے ہیں, اللہ رمضان تک پہنچا دیجئے, رمضان سے پہلے اپنے پاس نہ بلائیے, رمضان تک پہنچا دیجئے. نیکی کے لیے عمر کی زیادتی مانگی جا رہی ہے, عین سنت ہے. جو لوگ بعض, میں نے ایک صاحب سے سنا, ایک بزرگ نے دعا کی تھی اللہ زیادہ عمر عطا فرما دیجئے نیکیوں کے لیے, وہ ایک صاحب بدزن ہو گئے, اللہ والوں سے بدزن ہو گئے کہ یہ تو عجیب آدمی ہے. ہم نے تو یہ سنا ہے موت کے لیے تیار رہنا چاہیے. ارے بھائی, موت کے لیے تیار رہنا چاہیے یہ الگ چیز ہے, اور نیکیوں کے لیے زندگی مانگنا الگ چیز ہے, اور اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا الگ چیز ہے. اللہ سے بادشاہت مانگیے, راضی رہیے فقیری پر. بھائی, اللہ سے مانگیے بادشاہت اور راضی رہیے فقیری پر, کوئی حرج نہیں ہے. بادشاہ سے مراد ہے اچھی زندگی, ہر ایک تھوڑی بادشاہ بنے گا. تو نیا چاند دیکھنے کی دعا الگ ہے, عام چاند دیکھنے کی دعا الگ ہے. اللہ, یہ نیا چاند کی دعا دیکھیے, اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ. یہ دعا ہے. اللہ اس چاند کو اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان, سعادت کا اور ایمان کا ذریعہ بنا دیجئے اس نئے چاند کو, ہلال کو. احلہ علینا, اس ہلال کو ذریعہ, نئے چاند کو ذریعہ بنا دیجئے سعادت مندی کا اور ایمان کا. وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ, اور سلامتی کا ذریعہ بنائیے. اب سلامتی میں دونوں چیزیں داخل ہیں, آپ کی دنیاوی سلامتی بھی, آپ کی روحانی سلامتی بھی. نفس اور شیطان سے محفوظ رہنا یہ بھی داخل ہے, دنیا کے نقصانات سے محفوظ رہنا یہ بھی داخل ہے, دونوں. کیونکہ سلامتی کا لفظ یہاں مطلق ہے, لہذا فرد کامل مراد ہے, دونوں سلامتی مراد ہیں, دنیاوی بھی اور آخرت کی بھی, روحانی بھی اور جسمانی بھی. وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ, اطاعت اور فرما برداری کا ذریعہ بنائیے اس چاند کو ہمارے لیے. وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى, اور اس ان کاموں کی توفیق کا ذریعہ بنائیے جن سے آپ راضی ہوتے ہیں اور جن کو آپ پسند فرماتے ہیں, جن کاموں کو. ربی وربک اللہ, اے نئے چاند, تیرا رب بھی اللہ ہے, میرا رب بھی اللہ ہے. یہ دعا ہے. اور عام چاند دیکھنے کی دعا, جیسے مثلا کسی نے نیا چاند نہیں دیکھا, 10ویں تاریخ کو چاند آسمان پہ نظر پڑی, چاند نظر آ گیا, تو اس وقت دعا پڑھنی چاہیے, اللہم انی اعوذ بک من شر ھذا الغافق. تو چاند کے شر سے جو پناہ مانگی جا رہی ہے اس دعا میں, حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, مجھے بھی یہ اشکال تھا, یہ اشکال مجھے بھی تھا کہ چاند کے شر, چاند میں کیا شر ہوتا ہے جو یہاں کہا جا رہا ہے کہ میں اس چاند کے شر سے پناہ مانگتا ہوں, اللہم انی اعوذ بک من شر ھذا الغافق. اشکال تھا, ملفوظات میں پڑھتا رہتا ہوں, اس میں ایک ملفوظ مل ہی گیا گلا. دیکھیے, یاد رکھیے, اعتدال پیدا ہوگا. حکیم مجھ سے فرمایا, مولانا فاروق صاحب ہیں نا مکے والے, جو تبلیغ کے بزرگ ہیں, بہت بڑے بزرگ ہیں, انہوں نے بھی مجھ سے فرمائی تھی یہ بات کہ دیکھو اعتدال پیدا ہوگا حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات اور خطبات کے مطالعے سے, ان کو مطالعے میں رکھنا. تو اس کا جواب وہاں ملا ملفوظات میں, 25 جلدوں میں ہے یہ ملفوظات, 25 جلدوں میں. تو فرمایا کہ چاند کے شر سے پناہ یہ ہے کہ چاند کی روشنی میں اگر کوئی بد نظری کر لے, چاند کی روشنی سے غلط فائدہ اٹھا کر کوئی گناہ کر لے تو یہ ہے چاند کے شر سے مراد یہ ہے. کوئی نافرمانی کر لے چاند کی روشنی سے فائدہ اٹھا کے, کوئی نافرمانی کرے چاند کی روشنی میں, فرمایا یہ ہے چاند کے شر سے مراد. لہذا جس شخص نے یہ دعا پڑھ لی اللہم انی اعوذ بک من شر ھذا الغاسق, وہ اللہ کی پناہ میں آ گیا. اب وہ چاند کے روشنی میں یعنی رات کے وقت کے گناہوں سے محفوظ ہو جائے گا. اگر کوئی یہ دعا پڑھ لیا کرے چاند کو دیکھ کر تو وہ رات کے گناہوں سے محفوظ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. دیکھیے کیسی کیسی دعائیں ہیں, ہم ان کو اہمیت نہیں دیتے حالانکہ یہ بہت بڑی اہمیت کی چیز ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعا قبول ہی قبول ہے, بس خالی ہمیں پڑھنا ہے, اس کا اہتمام کرنا ہے. اس لیے ایک کام یہ ضرور کیجئے گا, میں نے جمعے میں بھی عرض کیا تھا ایک دو جمعے پہلے, کہ مسنون دعائیں یاد کرنے کا اہتمام کر لیں رمضان میں. نماز کی کتاب ہوتی ہے, اس میں مسنون دعائیں لکھی ہوتی ہیں. حسن حسین ایک کتاب آتی ہے, یہ مسنون دعاؤں کی کتاب ہی ہے. اس میں صبح و شام کی دعائیں, معمولات کی دعائیں, معصورہ دعائیں سب موجود ہیں. آپ ایک دعا روز یاد کر لیجئے. اگر کسی کا حافظہ اللہ نے دیا ہے دو دعائیں تین دعائیں یاد کر سکتا ہو, روز آنا تین دعائیں یاد کر لے. کسی کو اللہ نے کم حافظہ دیا ہو ایک دعا روز یاد کر لے, اس کو سارا دن رمضان میں پڑھتا رہے, اس سے بیٹھتے چلتے پھرتے تاکہ وہ ازبر یاد ہو جائے, بس اس کو اس کے وقت میں پڑھ لے. اگر وہ بیت الخلا جانے کی دعا ہے اس وقت پڑھ لے, کھانے کے بعد کی دعا ہے اس وقت پڑھ لے, وقت پہ پڑھ لے. یہ بہت اچھا موقع اللہ نے دیا تیس دن کا, تیس دن بھی ہیں تیس راتیں بھی ہیں, فائدہ اٹھائیے. ان مسنون دعاؤں کو اچھی طرح یاد کر لیجیے اور خوب رمضان میں اچھی طرح یاد بھی ہو جائیں گی ان شاء اللہ تعالی. تو دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آئے تو نئے چاند کی ہم دعا پڑھیں. وہی آپ کتاب ہاتھ میں لیجئے, نئے چاند کے کھڑے ہو جائیے اور پڑھ لیجئے, کوئی حرج نہیں, دیکھ کے پڑھ لیجئے. کتاب ہاتھ میں لیجئے, دیکھ کے پڑھ لیجئے, یا یاد ہو تو زبانی پڑھ لیجئے. اگر کسی کو عربی یاد نہ ہو تو اردو میں پڑھ لے. بہرحال اس دعا کے اپنے اثرات ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو نیا چاند دیکھنے کی دعا الگ سکھائی ہے, اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس کے اپنے اثرات ہیں, اس کے پورے مہینے پہ اثر پڑتا ہے. پھر رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے تو ایک کام یہ کیجئے کہ تہجد کی نماز نہ چھوڑیے. یہ تیس راتیں ہیں, سحری کا وقت جب آدمی اٹھتا ہے تو وہی تہجد کا وقت بھی ہوتا ہے. آپ فارغ ہوں, اٹھ کر جلدی سے فارغ ہوں, فراغت ہو کر کے اور دو رکعت نماز پڑھ وضو کیجئے, دو رکعت نماز پڑھ لیجئے, پھر سحری تھوڑی سی دعا مانگ لیجئے, پھر سحری کا کھانا کھا لیجئے, پھر فجر کی تیاری کر لیجئے, یا جیسے ترتیب ہو اس کے مطابق چلیے. اگر کھانا تیار ہو تو پہلے کھانا, اور بھوک بھی ہو تقاضا بھی ہو تو پہلے کھانا کھا لیں, اس کے بعد سحری کھانے کے بعد پھر تہجد پڑھ لیں, دعا مانگ لیں, فجر تک تہجد اور دعا میں مشغول رہیں. جیسے وہ بہرحال تہجد کی ترتیب بنائی, تہجد نہ چھوڑیں. حدیث میں آتا ہے ہر ایمان والے کی ایک دعا دن میں اور ایک رات میں اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں رمضان میں. تو دو دعائیں تو ہماری قبول پکی ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان حق اور سچ ہے, ایک دعا دن میں اور ایک رات میں, اور بلکہ اللہ سے یوں کہہ بھی دیجئے کہ اللہ آپ کے نبی نے ان سے فرمایا ہے, اپنی امت کو یہ بتا کر گئے کہ ایک دعا دن میں قبول ہوتی ہے, اللہ میری دن کی یہ دعا میں کر رہا ہوں اس کو قبول فرما لیجیے. رات کو تہجد میں اٹھیے, پھر اللہ سے کہے اللہ آپ کے نبی نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے کہ ایک دعا رات کی بھی قبول ہوتی ہے, یہ میں دعا کر رہا ہوں اس کو قبول فرما لیجیے. دعاؤں کا اہتمام ہو, تہجد کا اہتمام ہو. یہ بہت اچھا موقع ہے. پھر تراویح, تراویح کے بارے میں تو یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے, تراویح کتنی ہے بھائی؟ 20 رکعت ہے, 8 رکعت نہیں, 20 رکعت تراویح ہے. ایک دفعہ تفصیل سے اس کے اوپر بیان بھی ہوا تھا, بعض لوگ موجود ہوں گے اس وقت. بہرحال 8 اور 20 پر بیان ہو چکا ہے, اس پر بھی بات عرض کی جا چکی ہے. تو 20 رکعت تراویح اور ہر رکعت میں 2 سجدے, تو یہ کتنے ہو گئے؟ 40 سجدے ہوئے. اور سجدے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو ہے نا اقرا بسم ربک الذی, اس کی آخری آیت ہے, کیونکہ سجدے کی آیت ہے. آیت پڑھنے سے سجدہ سب پہ واجب ہو جائے گا. میں نہیں چاہتا کوئی گناہگار ہو میری وجہ, اگر کسی نے نہ کیا سجدہ واجب ہو جاتا, لیکن ترجمہ بتانے سے سجدہ واجب نہیں ہوتا. تو اس کی آخری آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی آپ سجدہ کیجئے ہم کو اور ہم سے قریب ہو جائیے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ آپ ہمیں سجدہ کیجئے اور ہم سے قریب ہو جائیے. معلوم ہوا اس آیت سے معلوم ہوا کہ سجدہ مقام قرب ہے. سجدے سے قرب کا مقام کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے بندہ. دوریاں قربت سے بدل جاتی ہیں سجدے کی برکت سے. اہتمام کرتا رہے قریب ہوتا چلا جائے گا, ہوتا چلا جائے گا, ہوتا چلا جائے گا. قریب ہونے کی کوئی حد نہیں ہے. قطع راہ عشق اے راہ راہ کبھی ممکن نہیں. ایک سفر منزل طلب ہے, ایک سفر منزل میں ہے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے قرب کی, اللہ کے عشق کی کا راستہ بالکل طے ہو جائے, پورا پورا طے ہو جائے, یہ نہیں ہو سکتا. ایک سفر منزل تلک ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ اللہ تک پہنچ گئے, اللہ والے ہو گئے, یہ ایک سفر طے ہوا. دوسرا سفر اب شروع ہوا. ایک سفر منزل تلک ہے, ایک سفر منزل میں ہے. ایک منزل میں سفر شروع ہوتا ہے, اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اب اللہ کے قرب کے درجات کا سفر طے شروع ہوتا ہے. اللہ تک پہنچنے کے بعد اللہ کے قرب کے درجات کا سفر طے ہوتا ہے, اس کی کوئی حد نہیں ہے. ہاں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے قرب کے درجات کو حاصل کرنے والے, سب سے زیادہ حاصل کرنے والے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں. آپ سے آگے کوئی بڑھ نہیں سکا, لیکن پورے تو آپ نے بھی نہیں کرنا, کیونکہ اللہ کی ذات لامحدود ہے, ان کے قرب کے درجات بھی لامحدود ہیں, وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے. تو فرمایا کہ سجدہ کیجئے اور قریب ہو جائیے. تو یہ قربت کے 40 مقام اللہ تعالیٰ روز رمضان میں عطا فرماتے ہیں. روزانہ 40 مقام قرب سے ہمیں روز گزارا جائے گا رمضان میں. آپ بتائیے کتنی بڑی دولت ہے. لہذا تراویح کو بوجھ نہ سمجھیے. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو ثواب کی ایمان کی حالت میں ثواب کی امید رکھتے ہوئے رمضان میں تراویح پڑھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. پچھلے تمام گناہ معاف کیے جا رہے ہوں ان کے بدلے میں یہ 29 روزہ 27 روزہ تراویح پڑھ لینا کیا چلا گیا ہے. بڑا سستا سودا ہے, بڑا سستا سودا ہے. لہذا تراویح کو بوجھ نہ سمجھیں, بوجھ نہ سمجھیں, خوش دلی سے سمجھیں کہ میرے تمام فضائل کا استحضار ہونا عمل آسان ہو جاتا ہے, میرے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ سوچ کر پڑھیے, اللہ راضی ہو رہے ہیں, اللہ کا کلام سن رہے ہیں, اللہ کا کلام. حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ ایک فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک نظم لکھی تھی, غم نامہ دردناک اس کا نام. تو حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بازار سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی لوگوں کو جمع کر کے میرے ہی اشعار سنا رہا ہے لوگوں کو. ارے دیکھو تو صحیح کتنی اللہ کی محبت کے اشعار ہیں, کیا اللہ کی محبت کی آگ ان اشعار میں بھری ہوئی ہے. کہہ کے لوگوں کو سنا رہا ہے دیکھو یہ اشعار کو سنو ذرا, کس قدر زبردست اشعار ہیں. لوگ جمع ہو کے سن رہے ہیں، بڑی توجہ سے سن رہے ہیں، حاجی صاحب نے یہ منظر دیکھ لیا، اس شخص کو یہ پتہ بھی نہیں کہ یہ شاعر یہیں قریب موجود ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے. حاجی صاحب نے فرمایا ان لوگوں کو جو میرے اشعار سن رہے تھے اور جو سنا رہا تھا، اسی وقت میرے دل میں محبت پیدا ہو گئی کہ ہائے کتنی محبت سے میرے اشعار سنا رہا ہے اور یہ لوگ کتنی محبت سے میرے اشعار سن رہے ہیں. مخلوق کا یہ حال ہے، مخلوق حاجی صاحب مخلوق تھے نا حاجی امداد اللہ صاحب، اور خالق کو کتنا پیار آتا ہوگا کہ دیکھو میرا بندہ، ایک بندہ کلام سنا رہا ہے باقی سب سن رہے ہیں کھڑے ہو کے. مخلوق کا یہ حال ہے، میرا کلام سن رہا ہے وہ سنا رہا ہے اور کیسے لوگ ہیں ماشاء اللہ ایسی محبت سے میرا کلام سن رہے ہیں. حاجی صاحب فرماتے ہیں میں محبت سے دیکھنے لگا ان لوگوں کو، یار میرا کلام کھڑے ہو کے سن رہے ہیں لوگ. تو ایک مخلوق کا یہ حال ہے، خالق کو کتنا پیار آئے گا یہ بتائیے کہ ایک آدمی میرا، ایک حافظ میرا کلام سنا رہا ہے باقی کلام سن رہے ہیں کھڑے ہو کے. ٹانگوں میں درد ہو، مجاہدہ ہے، نیند بھی ذرا دیر سے ہوگی اور دن بھر روزے کی مشقت بھی ہے، مگر دیکھو سن رہے کہ اللہ کو پیار آئے گا. اس لیے اس کو بوجھ نہ سمجھیں. اور تلاوت کا اہتمام ہو، تلاوت کا اہتمام ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ ہم نے قرآن کے نازل کرنے کے لیے بھی رمضان کے مہینے کا انتخاب فرمایا. برکت والی کتاب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا تبرک بالقرآن، ایک صحابی کو نصیحت فرمائی قرآن سے برکت حاصل کرو. برکت والی چیز برکت والے مہینے میں نازل فرمائی اللہ تعالیٰ، اس کے لیے انتخاب بھی برکت والے مہینے کا فرمائے. لہذا رمضان اور قرآن کا خاص جوڑ ہے، تو تلاوت کا جتنا اہتمام ہو اتنا ہی اچھا ہے، اور ذکر کا اہتمام ہو، درود شریف کا اہتمام ہو، اور دعاؤں کا اہتمام ہو، تہجد کا اہتمام ہو، یہ سب باتیں آسان ہیں رمضان میں. اور ایک بات اور عرض کروں کہ جس نیک عمل کی آپ عادت ڈالنا چاہتے ہوں رمضان میں عادت ڈال دیجیے، سارے غیر رمضان میں سارا سال آپ وہ عمل انشاءاللہ کرتے رہیں گے کسی نہ کسی درجے میں، اللہ اس کی توفیق عطا فرما دیں گے. عادت ڈال لیجیے رمضان میں. دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتبہ علیکم الصیام کما کتبہ علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والوں، پہلے پیار بھرا خطاب، جب باپ بیٹے کو کوئی اہم کام دے رہا ہوتا ہے نا، اس کو کہتا ہے بیٹا ذرا ادھر تو آنا، تو اللہ بھی فرما یا ایوہ الذین آمنوا، ارے میرا تمہارا ایمان کا رشتہ ہے، اس سے کافر خارج ہوگا. اس خطاب سے ایمان، جو بے ایمان لوگ ہیں ایمان سے محروم ہیں، وہ خارج ہوگا. ارے ایمان والوں، میرا تم سے ایمان کا رشتہ ہے. پہلے پیار بھرا خطاب ہے یا ایوہ الذین آمنوا. اب کام بتایا، کام کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام، روزے فرض کیے جا رہے ہیں تمہارے اوپر. ذرا مشکل کام ہے نا، صبح سے شام تک بھوکا رہنا، پیاسا رہنا. تو پہلے یہ کام بتایا پیار بھرے خطاب کے ساتھ، پھر کام بتایا، اور پھر ہمت بنائی. ہمت کہ ہے تو مشکل مگر ہمت کرو. کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلوں نے بھی یہ کام کر لیا، تم سے پہلی امتوں میں بھی جو اطاعت گزار نیک لوگ تھے وہ یہ کام کر کے گئے، تم بھی کر لو گے انشاءاللہ. ہمت کرو، اب ہمت بھی بندھا رہے. کتب علیکم الصیام کما کتب، اس میں حکم ہے، اور کما کتب علی الذین من قبلکم میں ہمت بندھانا ہے، پیٹ کو تھپکانا ہے، کمر تھپکانا ہے. اور آگے انعام بتا دیا، لعلکم تتقون میں انعام بتا دیا کہ تمہیں پتہ ہے انعام کیا ملے گا، تم متقی ہو جاؤ گے. تو پہلے یا ایھا الذین آمنوا میں پیار بھرا خطاب، پھر اس کے بعد تھوڑا سا مشکل حکم کتب علیکم الصیام، پھر اس حکم کے اوپر ہمت بندھانا کما کتب علی الذین من قبلکم، اور اس کے بعد لعلکم تتقون میں انعام، کہ انعام یہ ملے گا. اچھا، غور طلب بات یہ ہے کہ 30 دن یا 29 دن متقی بننے کے لیے اللہ نے رکھے ہیں. اس کا مطلب ہے اس وقفے میں آدمی متقی بن سکتا ہے اور سارا سال متقی رہ سکتا ہے. لعلکم تتقون سے یہ پتہ چلا. ایک مہینہ متقی بننے کے لیے, ساری زندگی کے متقی بننے کے لیے کافی ہے. جب ہی تو اللہ نے ایک مہینے کا مجاہدہ رکھا ہے, تم گناہ سے بچتے رہو ایک مہینے, متقوا سے رہو, عادت ڈال لو گناہ سے بچنے کی رمضان میں, سارا سال کے لیے متقی ہو جاؤ گے. لعلکم تتقون, ایک مہینہ کافی ہے. دعائیں کرو, تلاوت کرو, اللہ سے مانگو, گناہ سے بچنے کی خوب کوشش کرو. بس یہ ایک مہینہ کر لو, پھر باقی مہینوں میں بھی تم متقی رہو گے انشاءاللہ. اور جب تقوی ٹوٹ جائے گا اللہ توبہ کی توفیق دیں گے. تو یہ ہے, یہ کام کرنے کے ہیں. اور ایک اور چیز حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے, رمضان مبارک میں آپ صدقے کی کثرت فرماتے ہیں, جتنا ہو سکے صدقات دیں, صدقات کی کثرت فرمائیں جتنا ہو سکے, زیادہ سے زیادہ غربا میں. یہ دیکھیں سب سے پہلے ہمارے پڑوس میں کوئی ہے, رشتہ داروں میں ہو, اس کو صدقے کا اہتمام کریں, اس کو دے دیں. جو ضرورت مند ہو, حاجت مند ہو, اس کو صدقہ دینے کا اہتمام فرمائیے. رمضان میں اس کا زیادہ اہتمام کریں, رمضان کے علاوہ بھی اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے, لیکن رمضان میں زیادہ صدقہ دینے کی ضرورت ہے. اور بتانا بھی ضروری, بھائی یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے, یوں کہہ دیجیے, آپ نیت دل میں کر لیجیے. اس کو بتانا بھی نہیں چاہیے, بھی نہیں بتانا, مناسب بھی نہیں کہ بھائی یہ صدقے کے پیسے, تو اچھی بات نہیں ہے, اس کو محسوس ہوگا بھائی یہ آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے. یوں کہہ لیجیے, لفافے میں رکھ کے دیجیے, ایسے بھی نہ دیجیے, لفافے میں رکھ کے اکرام کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے دیجیے, بھائی آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے. دل میں نیت کر لیجیے. ایسی زکات کی بھی یہی ہے, یہ نہ کہیں کہ بھائی یہ زکات ہے, ارے بھائی اس کو بیچارے کو محسوس ہوگا کہ اللہ نے اس کو مالدار بنایا, میں مالدار نہیں, میرے پاس مال نہیں. بھائی آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے, لفافے میں رکھیے, بلکہ میں تو عرض کرتا ہوں سفید رنگ کے لفافے میں رکھیے, نئے نوٹ رکھیے, ای بی والے کڑک نوٹ ہوتے ہیں. اللہ کا حکم ہے بھائی, اس کو ادا کیجیے, جتنا اہتمام کر سکتے ہیں آپ کیجیے. اب بھیا آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے, ٹھیک ہے, یوں کہہ دیجیے, ہدیہ محبت ہے. ہمارے بزرگوں کا طریقہ بھی ہے, ہدیہ محبت ہے, اور اچھی بات ہے. بہرحال صدقے کا بھی ہے, صدقات کا بھی اہتمام کیجیے. تو بس یہ رمضان کا مہینہ ہم روٹین کے مطابق نہ, ایک رمضان آتا ہے گزر جاتا ہے رمضان, نہ نہ بھائی ایسے نہیں, روٹین کا نہیں. یوں سمجھیے کہ میری زندگی کا یہ آخری رمضان ہے, اس کے بعد مجھے رمضان کی توفیق نہیں ملے گی, یہ سمجھ کے گزاریے کہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے, بس اب موقع نہیں ملے گا مجھے. پھر آپ کیسا اہتمام کریں گے؟ ظاہر ہے کہ آپ آخری موقع ہو تو کیسا اہتمام کرے گا آپ, بس اسی طرح اہتمام کیجیے. اور خواتین کے بارے میں تو حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے پانچ منٹ ہیں بھائی, دیکھیے خواتین بھی موجود ہیں یہاں. مرد تو مرد ہیں, مردوں کا کیا حال ہے اس امت کے؟ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ, فتاوی شامیہ, جس سے آج کوئی مفتی یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں فتاوی شامیہ سے مدد نہیں لیتا, وہ بے وقوف ہیں جو کہے کہ میں فتاوی شامیہ سے مستغنی ہوں. ایسی کتاب لکھ کر گئے ہیں, فتوے کا کام کرنے والا کوئی شخص ہو جس کا تعلق فتوے سے ہو اور وہ فتاوی شامیہ سے مدد نہ لے, ہو ہی نہیں سکتا. فتاوی میں سب سے پہلا حوالہ شامیہ کا ہی دیا جاتا ہے. یہ علامہ ابن عابدین شامی, اللہ نے اتنا بڑا کام لیا. اچھا عجیب بات ہے, عجیب بات ہے, جن علماء نے قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنایا, کثرت کی تلاوت کی, اللہ نے ان سے خوب کام لیا. یہ عجیب بات ہے. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ پانچ پارے روز پڑھتے تھے, اور پانچ پارے روز کب پڑھتے تھے؟ فجر سے اشراق کے دوران یہ معمول پورا ہو جاتا. اللہ نے ان کے وقت میں ایسی برکت دی تھی, فجر سے اشراق کے دوران ٹہلتے بھی تھے, یہ ورزش ہو رہی ہے. پھر تدبر کے ساتھ کوئی علمی نقطہ آتا تھا, اس کو کاغذ میں نوٹ کر لیتے تھے اور تلاوت، تین کام ایک ساتھ ہوتے تھے حضرت سے، پانچ پارے روز اس طرح پڑھتے تھے. ان کے خلیفہ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی پانچ پارے پڑھتے تھے روزانہ، اور کبھی کبھی دس پارے بھی پڑھتے تھے. ہمارے دادا شیخ، وہ ہمارے دادا شیخ تھے حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ، اللہ نے ان سے بھی خوب کام لیا. علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ، یہ رمضان المبارک میں دن اور رات میں ایک قرآن، پندرہ پارے دن میں پندرہ پارے رات میں ختم فرما لیتے تھے، دن اور رات میں ایک قرآن. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، دن میں ایک قرآن، رات کو ایک قرآن، اور ایک قرآن تراوی کا، 61 قرآن رمضان میں ختم فرماتے تھے. کون؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. میں تو خوش ہو جاتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں اتنا بڑا امام عطا فرمایا، ایسا امام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو ہمارا امام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان پر ایک حال طاری ہوا. بیت اللہ میں جا کر انہوں نے ایک ٹانگ اٹھائی، پندرہ پارے پڑھ لیے، ایک ٹانگ اٹھا کر مجاہدے کے ساتھ پندرہ پارے پڑھے کھڑے ہو کر، ایک ٹانگ اٹھا کر. پھر دوسری رکعت میں دوسری ٹانگ اٹھائی، پندرہ پارے پڑھے. ایک قرآن کو دو رکعتوں میں اس طرح ختم فرمایا. یہ کیفیت طاری ہوئی تھی، حال طاری ہوا تھا. حال واجب الاجتماع نہیں ہوتا، اللہ کی محبت کا ایک خاص مقام ان کو عطا ہوا تھا. بیت اللہ کے اندر ان کی حاضری، ان کو حاضری نصیب ہو گئی. اس طرح انہوں نے یہ دو رکعت نماز پڑھی تو غیب سے آواز آئی اللہ تعالیٰ کی کہ ابو حنیفہ، ہم نے تمہارے گھر والوں کی اور جو تمہارے پیچھے چلے گا اس سب کی مغفرت کر دی، تمہاری اتباع کرنے والوں کی مغفرت کر دی. اللہ نے ہمیں اتنا بڑا امام دیا، 61 قرآن کریم رمضان میں ختم فرما لیتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک قرآن روز پڑھتے تھے، یہ 30 قرآن ان کے ختم ہوتے تھے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تھے. اور حضرت شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ، یہ مرد تھے اس امت کے، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ مرد ہیں مرد. آج کل کے مرد بھائی، ابھی کچھ عرصے پہلے کی بات بتا رہا ہوں، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، فضائل رمضان دیکھ لیجئے اٹھا کے، مسجدوں میں پڑھی جاتی ہے ہمارے یہاں، فضائل اعمال کا ایک جز ہے وہ، فضائل رمضان، اس میں لکھا ہے کہ میں تحدیث بھی نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ میرے گھر کی عورتیں خانگی امور، بچوں کے پیشاب پخانہ دھلانا اور کھانا تیار کرنا، افطاری تیار کرنا، سحری تیار کرنا، اس سب کے باوجود میرے گھر کی عورتیں 17-18 پارے روزانہ تلاوت کر لیتی ہیں. یہ ابھی کی بات بتا رہا ہوں، یہ کوئی 200-300 سال پہلے کی بات نہیں ہے، یہ عورتوں کی بات بتا رہا ہوں جو آج مردوں کو حاصل نہیں ہے. میرے دوستو، ذرا ہم سوچے تو صحیح. اور مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان عجیب خاندان ہے. دنیا میں اس خاندان کے جیسا کوئی خاندان میں نے نہیں دیکھا کہ جس کے سارے مرد حافظ اور عالم ہوتے ہیں اور ساری عورتیں حافظات ہوتی ہیں. اور اب تک اس خاندان کا یہ معمول چلا آ رہا ہے کہ وضو کے ساتھ بچوں کو دودھ پلانا اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے دودھ پلانا، ایسا خاندان دنیا میں نہیں ہے اور کئی پشتوں سے چلا آ رہا ہے. بتائیے کوئی ایسا خاندان. تو اللہ نے کام کیسا لیا، انہی گودوں میں مولانا الیاس صاحب پیدا ہوئے، ان سے ساری دنیا میں آپ دیکھ لیجئے دعوت و تبلیغ کا کام کتنا اللہ نے ترقی دے دی. یہ ایسے ہوتا ہے بھائی، اس لیے ہم بھی اعمال والے بنے، اعمال کا اہتمام کریں، رمضان کے اعمال، رمضان اللہ نے نعمت دے دی اس کا فائدہ اٹھائیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اچھا اگلے اتوار میں رمضان میں ترتیب یہ رہے گی کہ انشاءاللہ ظہر کے بعد دین کی بات سنائی جائے گی, انشاءاللہ ظہر کے بعد انشاءاللہ دین کی بات سنائی جائے گی, اور خواتین کے لیے وہیں اسی جگہ پردے کے اہتمام کے ساتھ تشریف لائیں.